أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، رحمة للعالمين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله الأعدم في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم: قل إنما أعيذكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى. وقال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة: أوصيكم بتقوى الله ونظم أمركم. برأي سلامتي إمام زمانا بلندر صلوات. أيضاً محترم، قرآن مجيد میں ارشاد رب العزت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی زبانی یہ پیغام دے رہا ہے، یہ میسج دے رہا ہے کہ میں تم کو ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، واعظ کرتا ہوں. ان تقومو، کس بات کی نصیحت؟ ان تقومو للہ مثنا وفرادا، کہ تم اللہ کے لیے قیام کرو، خواہ تم دو ہو یا ایک ہو. یہ آئے مجیدہ ہر اس انسان کے لیے، ہر اس نظریاتی انسان کے لیے، ایک آئیڈیالوجی کے تحت زندگی بسر کرنے والے باشعور بافہم نوجوان کے لیے یہ میسج دے رہی ہے کہ اسے قیام کرنا ہے. یہ جو میں نے اضافہ کیا ترجمے میں نوجوان کے لیے، جوان کے لیے، یہ قرآن کریم نے نہیں کہا. ان تقوم للہ، تم اللہ کے لیے قیام کرو. جو بھی اللہ کے رسول کے سامنے موجود تھا، آپ نے فرمایا قیام کرو. یہ جو میں نے کہا کہ نوجوان اور جوان قیام کریں، اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نوجوانوں میں وہ پوٹینشیل ہوتا ہے، جوانوں میں وہ قوت اور طاقت اور فکر اور پرواز موجود ہوتی ہے کہ وہ اپنی جوانی کے زمانے میں اپنی طاقت سے زیادہ بڑا کام، بڑی پرواز اور بڑا افق روشن کر سکیں. شاید 18 برس کا سن ہوگا میرا جب ہم آئی ایس او میں آئے، اور 84 میں ہم نے میٹرک کیا، اس کے بعد محب، اور اس کے بعد پھر یونٹ میں جب آئے، تو اس زمانے میں جو ہمارے سینئرز تھے انہوں نے ایک شعر ہمیں سنایا تھا، اور وہ شعر یہ تھا کہ زندگی کے ابتدائی دور میں کم سے کم عرش تک پرواز کرنی چاہیے. زندگی کے ابتدائی دور میں کم سے کم عرش تک پرواز کرنی چاہیے، اور جب جنبش میں آ جائیں تیرے پرو بال حیات، تو پھر عرش سے پرواز کا آغاز کرنا چاہیے. یعنی زندگی کے ابتدائی دور میں، کون سا ابتدائی دور؟ یہی جوانی کا دور، یہی نوجوانی کا دور، یہی 16 برس میٹرک کے بعد اور انٹر کے بعد، یہ آپ کی جوانی کا دور ہے، ابتدائی دور ہے. کچھ کرنے کا، کچھ پانے کا، کچھ گین کرنے کا جذبہ اور حوصلہ آپ میں موجود ہوتا ہے، اسپرٹ موجود ہوتی ہے، اسپورٹ مین اسپرٹ آپ کے اندر موجزن ہوتی ہے، اور آپ بڑے بڑے چیلنجز کو نہ صرف کے فیس کرتے ہیں بلکہ قبول کرتے ہیں، اور بعض اوقات اپنے لیے چیلنجز قرار دیتے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نوجوانوں میں بقول معروف شرط لگ جاتی کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، وہ دوڑ سکتا ہے، یہ وزن اٹھا سکتا ہے، اتنے منٹ میں یہ کام انجام دے سکتا ہے، شرط لگ جاتی کر کے دکھاؤ. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز آپ کے سامنے آ گئی پھر آپ فیس کر رہے ہیں اس کو، نہیں. بعض اوقات آپ چیلنجز کریٹ کرتے ہیں، چیلنجز پیدا کرتے ہیں اور پھر انہیں اچیو کرتے ہیں، ان کو فیس کرتے ہیں، ان کا مقابلہ کرتے ہیں، تو زندگی کے ابتدائی دور میں کم سے کم عرش تک پرواز کرنی چاہیے۔ اور یہ جو کہا گیا کہ عرش تک پرواز کرنی چاہیے، اس کو روایات میں بھی بیان کیا گیا ہے اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس چیز کو بہت ہی نزاکت و حساسیت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ آپ میں سے یقیناً آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جس نے امام خمینی کا زمانہ دیکھا ہے، یا ان کی تصویریں دیکھی ہوں گی، یا ان کی کلپس اور ویڈیوز دیکھی ہوں گی، لیکن ہم نے امام خمینی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اٹھتے بیٹھتے دیکھا ہے، مسکراتے دیکھا ہے، نماز پڑھتے دیکھا ہے، آپ کی خدمت میں عرض کروں ان کو بیان دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ امام خمینی کہتے ہیں کہ نوجوانوں میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ 100 سال کا راستہ ایک شب میں طے کر سکیں، یعنی ان ون نائٹ یو کین ٹریول 100 ایئرس، 100 سال کا راستہ اور فاصلہ ایک رات میں۔ ایک رات بھی بہت بڑا عرصہ ہے، یعنی جب سے رات شروع ہوتی ہے سورج ڈھلنے سے لے کر اور اذان فجر تک، شاید اس سے بھی کم، شاید یوں کہوں کہ اسپیڈ آف لائٹ کی رفتار سے ایک نوجوان جو ہے وہ اپنا راستہ روحانی جو ٹریول ہے وہ کر سکتا ہے۔ حدیث میں نقل کروں گا، زندگی کے ابتدائی دور میں کم سے کم، ایٹ لیسٹ کم سے کم عرش تک پرواز کرنی چاہیے۔ اب عرش سے مراد بظاہر وہ عرش خدا ہے، بالکل صحیح ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، آگے کیا ہے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یعنی زندگی کے ان ابتدائی دور میں انسان اپنے آپ کو اس منزل تک پہنچا سکتا ہے کہ خدا اپنے بندے سے پوچھا تیری خوشی کس بات میں ہے، تیری رضا کس بات میں ہے۔ جو کیونکہ جب بندہ خدا کی رضا پہ راضی ہو جائے تو پھر خدا بندے کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ زندگی کے ابتدائی دور میں کم سے کم عرش تک، وہ عرش جو آسمانوں سے بلند ہے، یعنی جس پر خدا کا اقتدار اور کرسی اور اس کی سلطنت قائم ہے، 7 آسمانوں کے بعد عرش الہی ہے کہ جہاں پر ملائکہ ہے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ دوسری چیز، تمام چیزیں موجود ہیں۔ تو امام خمینی نے کہا کہ ایک نوجوان میں یہ پوٹینشیل ہوتا ہے کہ وہ 100 سال کا فاصلہ ایک شب میں اور ایک شب سے کم عرصے میں طے کر سکتا ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، ہمارے استاد مفسر قرآن حضرت آیت اللہ محسن قرأتی دامت برکاتہ کہتے ہیں کہ جب ایران عراق جنگ ہو رہی تھی تو کیمرامین جاتے تھے محاذ پر، فرنٹ لائن پر، اور لوگوں کی ویڈیوز بناتے تھے، رات میں چھپ کر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی مناجات کر رہا ہے، کوئی دعائے کمیل پڑھ رہا ہے، کوئی سجدے میں گڑ گڑا رہا ہے، کوئی اپنی ایمونیشن کو مرتب کر رہا ہے، کوئی اپنی گن کو صاف کر رہا ہے، آئلنگ کر رہا ہے وغیرہ، مختلف کام کر رہے ہوتے تھے۔ کوئی چھپ کر جو ہے واش روم کو دھو رہا ہے، کوئی چھپ کر دوسروں کے جوتوں کو پالش کر رہا ہوتا ہے، کوئی چھپ کر کسی کے کپڑوں کو دھو رہا ہوتا ہے۔ یعنی بالکل ان نون بن کر انسان وہ زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ رات کے اندھیرے میں۔ بعض ایسے تھے کہ جو کوئی کام کرتے تھے رات کی تنہائی میں بھی منہ پر یہ چفیہ جو آپ پہنتے ہیں انقلابی رومال، یہ اپنے منہ پر لپیٹ لیتے تھے۔ اور آپ نے وہ فلم بھی یقیناً دیکھی ہوگی کہ جس میں ایک سید کمانڈر تھا جو اپنے چہرے پر ایک کپڑا لپیٹ کر رکھتا تھا تاکہ اس کا چہرہ جو ہے وہ کھلے نہیں، اور اس کی شہادت کے بعد اسی کا جو سیکنڈ کمانڈر ہوتا تھا وہ اس کے چہرے پر اس کی شہادت کے بعد کپڑا لپیٹ کے آ جاتا تھا، یعنی سلسلہ در سلسلہ۔ تو یہ کیمرامین جاتے تھے اور چھپ کر مووی بناتے تھے۔ تو ایک ایسا علاقہ تھا کہ جہاں پر مائنس بچھی ہوئی تھیں، باریک سرنگیں تھیں۔ باریک سرنگوں کے کیا مطلب ہوتا ہے مائنس کا، کہ آپ نے قدم رکھا اور جیسے ہی آپ کا پیر رائٹ یا لیفٹ کسی بم پر، اس بارودی سرنگ پر پڑا اور اس نے بلاسٹ کرنا ہے، آپ کی ٹانگ، آپ کا ہاتھ، آپ سے مراد یعنی جو بھی مجاہد فی سبیل اللہ ہے، وہ اڑ جانا ہے، یا زخمی ہو جائے گا یا اتنا زخمی ہو جائے گا کہ اسے اٹھانا نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ مائنس کیا کام کرتی ہیں؟ مائنس کرتی ہیں کہ دشمن اپنے علاقے تک پہنچنے سے پہلے کیا کرتا ہے، مائنس بچھا دیتا ہے، تاکہ دشمن جو ہے سامنے مد مقابل جو طاقت اور فورس ہیں وہ ہمارے علاقے میں نہ آ سکے۔ اور جیسے ہی وہ ایک مائن بلاسٹ کرتی ہے، وہ ایک بارودی سرنگ پھٹتی ہے، دشمن متوجہ ہو جاتا ہے کوئی آ رہا ہے اور وہاں سے فائرنگ شروع کر دیتا ہے۔ اب ایک ایسا علاقہ تھا کہ جو جس میں مائنس بچھی ہوئی تھیں، بارودی سرنگیں تھیں، اور اس کو عبور کرنا تھا۔ اب ایک بٹالین کھڑی تھی، اس کو یہ راستہ ہر صورت میں کلیئر کرنا تھا۔ راتوں میں زیادہ تر عملیات ہوتی تھی، آپریشنس ہوتے تھے، آرمی آپریشنس، ان کے کوڈز ہوتے تھے، ان کی اپنی فگرز ہوتی تھیں۔ راتوں رات بالکل اینڈ ٹائم پہ بتایا جاتا تھا کہ اب جو ہے وہ مثلاً عملیات کا یا آپریشن کا وقت اور ہمیں چلنا ہے۔ کوئی میپ نہیں بتایا جاتا تھا، سب سیکرٹ رکھا جاتا تھا۔ اب ایسی بٹالین کو لے جا کر ایک جگہ کھڑا کر دیا گیا ہے کہ جہاں پر بارودی سرنگیں تھیں۔ اب طے یہ پائے کہ کون جائے اور کون نہ جائے۔ سب چلے جائیں یہ بھی صحیح نہیں ہے، کچھ کو جانا چاہیے، کچھ کو نہیں جانا چاہیے۔ اب کہا کہ قرآن اندازی کی جائے، بہت سے لوگ راضی ہوئے کہ ہم جائیں گے، ہم جائیں گے۔ جذبہ شہادت رکھنے والے نوجوان، کیا جو ایک رات میں 100 سال کا فاصلہ طے کرنے والے، سب نے کہا، کمانڈر نے کہا نہیں، یہ نہیں جا سکتا، یہ نہیں جا سکتا، یہ اچھا آر پی جی چلانے والا ہے، یہ اچھا ماہر نشانہ باد ہے، یہ وائرلیس پہ رابطہ رکھتا ہے، وہ ایمونیشن پہنچاتا ہے، یہی نہیں جائیں گے۔ قرآن اندازی کی جائے، قرآن اندازی کی گئی اور مختلف 10-12 لوگوں کے نام آئے۔ اب یہ کیمرہ مین جو ہے وہ اس کی کیا کر رہا ہے، مووی بنا رہا ہے۔ تو دیکھا کہ ایک شخص، ایک نوجوان جاتا ہے اور تھوڑی دیر میں رات کی تنہائی میں ایک دھماکے کی آواز آتی ہے، روشنی بلند ہوتی ہے، دھواں اور انسانی اعضا اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دوسرا جاتا ہے، نہیں، یہ دل گردہ بہت بڑا چاہیے کہ سامنے موت ہو اور انسان موت کو گلے لگائے۔ واقعاً آپ نے صدام کے زمانے کا ایک واقعہ سنا ہوگا کہ صدام ایک دفعہ کربلا آیا تھا، یا صدامی فوج کا ایک کمانڈر، تو نوجوان کھڑے تھے سامنے، تو اس نے کہا کون ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے اور صدام سے محبت نہیں کرتا؟ ایک نوجوان کھڑا، وہ کہا میں ہوں، انا احب الحسین، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، لا احب الصدام، صدام سے نفرت کرتا ہوں، اسے محبت نہیں کرتا۔ پسٹل نکالی، فائر، وہیں بھی شہید۔ اب کون ہے، اب کون ہے؟ دوسرا نوجوان کھڑا ہوا، کہا کہ میں حسین سے محبت کرتا، دوسرا فائر کیا، اس کو شہید کر دیا۔ رات کو خواب میں کسی نے دیکھا، امام حسین علیہ السلام نے پہلے شہید سے پہلے دوسرے شہید کا استقبال کیا۔ کیوں؟ پہلے شہید کو نہیں پتا تھا کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اس نے کہا میں حسین سے محبت کرتا ہوں، میرا مولا آقا حسین ہے، اسے نہیں پتا تھا کیا ہونے والا، فائر کیا، شہید ہو گیا۔ جو سیکنڈ پرسن تھا، سیکنڈ شہید تھا، اس کو پتا تھا گولی، موت، زندگی کا خاتمہ، اس نے کہا میں حسین، یعنی جان کر، بوجھ کر، ارادے اور اختیار سے کہا کہ حسین سے محبت کرتا ہوں۔ لہذا امام حسین علیہ السلام نے پہلے اس کا استقبال کیا کہ یہ جان چکا تھا، یہ بیدار تھا، یہ جانتا تھا کیا ہونا، پھر اس نے موت کو اختیار کیا۔ اب ایک شہید، دو شہید، تین شہید، آخر میں ایک شہید بچا۔ تصور کیجئے، ایک شب میں 100 سال کا فاصلہ کیسے طے ہوتا ہے، توجہ رکھے گا، ایک واقعہ سنا رہا ہوں۔ ان تقوم للہ مثنا و فرادا، تم اللہ کے لیے قیام کرو، ایک ہو یا دو ہو، ایک ہو تنہا ہو یا پوری جماعت کی شکل ہو، دو ہو، تین ہو، چار ہو، پانچ ہو، یعنی ایک ہے ہی ہے، دو، تین، چار، پانچ، یعنی تنظیم، جماعت، پارٹی، کوئی بھی ہو، سرکل ہو، گروپ ہو، آپ نے قیام کرنا ہے۔ اب کیمرامین دیکھ رہا ہے، ایک نوجوان گیا جہاں باڑھ لگی تھی، اس نے کراس کیا، اور اب یہ کیمرامین فوکس کرنا چاہ رہا ہے لیکن اندھیرے میں فوکس نہیں کر پا رہا کہ یہ نوجوان کیا کر رہا ہے۔ اچانک سے وہ نوجوان تیزی سے لوٹ کر آیا، تو اور جلدی سے تھوڑا پیچھے آ کر اپنے فوجی بوٹ کے تسمے اور لیسز کھولنے لگا۔ کیمرامین کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا کام کر رہا ہے؟ شاید یہ نوجوان، اس کی بیوی بچے ہیں، محبت، اس کی کوئی ڈگری ہے، اس کی کوئی آخر کوئی سیمسٹر ہے، اس کا کوئی اور چیز ہے جس کی محبت کی وجہ سے یہ واپس آ گیا ہے۔ جلدی سے کیمرہ مین اس کے سامنے پہنچا، کہا کہ تم واپس کیوں آ گئے ہو؟ کیا دنیا کی محبت کی وجہ سے، کسی اور چیز کی وجہ سے؟ کہا کہ نہیں، کسی چیز کی وجہ سے نہیں۔ کہا کہ پھر تم واپس کیوں آئے ہو؟ کہا جوتے اتارنے آئے ہوں۔ کہا کہ جوتے اتارنے کیوں آئے ہو؟ دیکھیں نوجوان، جوان، ایک رات میں 100 سال کا فاصلہ، یہ فکر، یہ سمجھ، یہ بوجھ، یہ آئیڈیالوجی، یہ فکر اگر ہمارے اندر آ جائے، ہم بھی کامیاب ہیں۔ اس نے کہا یہ جوتے کیوں اتارو؟ اس نے کہا دیکھو میں مرنے جا رہا ہوں، جیسے میرے 11 دوست موت کی آغوش میں چلے گئے، میں بھی جا رہا ہوں، میں، میرا جسم ختم ہو جائے گا، راہ کھل جائے گی، بٹالین گزر جائے گی، ایک دستہ گزر جائے گا فوجوں کو، کیونکہ ہم نے راستہ کلیئر کر دیا ہے، آخری نفر میں ہوں، میں جاؤں گا اور جا کر جو ہے وہ کیا کروں گا، راستہ کلیئر کر دوں گا۔ اچھا، بعض لوگ جب مائنس پر چلتے تھے تو صرف ہاتھوں سے نہیں چلتے تھے، توجہ رکھے گا، اب یہ دیکھیں یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، یہ سوچ، بلکہ وہ زمین پہ لیٹ جاتے تھے اور دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر، دونوں پیروں کو پھیلا کر بالکل اس طرح اور چلتے تھے، تاکہ میرا ایک وقت میں ایک ہاتھ ضائع نہیں ہو، بلکہ میں ایک جسم کے ساتھ کم سے کم 4 مائنڈز کو ناکارہ بناؤں۔ اللہ اکبر! یعنی یہ جذبہ، یہ فکر کہ میں نے مرنا ہے، میں نے ختم ہونا ہے، تو وہ دونوں ہاتھوں، دونوں پیروں کو بیک وقت استعمال کرتے تھے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ مائنڈز کو ناکارہ بناؤں۔ اس نے کہا جوتے کیوں اتار رہے ہو؟ اس نے کہا دیکھو میرا بدن ختم ہو جائے گا، یہ جوتے نئے ہیں، مال امام سے ہیں، امام زمانہ کے خمس کے پیسوں سے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں یہ جوتے کسی اور فوجی کے کام آ جائیں۔ بالکل آخری اوور کی آخری گیند پر، کہتے ہیں نا فیلڈنگ چینج کر دیتے ہیں بہت لوگ، اس نے اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں وہ فیصلہ کیا ہے جو بڑے بڑے لوگ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ فکر ہے کہ جس کی وجہ سے امام خمینی نے، حسین فہمیدہ 12 سال کا نوجوان، اس کو کہا کہ یہ ہمارا رہبر ہے۔ ایسے نہیں کہا امام خمینی نے، بس نوجوانوں میں وہ پوٹینشیل ہے، وہ توانائی ہے کہ وہ ایک شب میں 100 سال کا فاصلہ طے کر سکتے ہیں۔ یہ امام خمینی کا جملہ تھا۔ اب آئیے 2 حدیث کی طرف۔ اسرعوا الى احداث، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ نوجوانوں کی طرف جلدی کرو، ان کو جلدی دین کی طرف بلاؤ، کیونکہ ان میں جذبہ ہوتا ہے، ان میں تڑپ ہوتی ہے، ان میں ولولہ بیداری ہوتی ہے دین کی طرف آنے میں، لہذا قبل اس کے کہ دوسری طاقتیں اور افکار و آئیڈیالوجی ان کے اوپر اپنا اثر دکھائیں، اسلام کے مبلغین اور علماء جا کر نوجوانوں کے ساتھ ایک سٹنگ اور ایک گفتگو کا سلسلہ برقرار کریں تاکہ ان پر اسلامی تعلیمات جو ہیں اثر انداز ہو سکے۔ مل کے درود بھیجیے محمد والے محمد پر۔ اگر اس سے تھوڑی سی بیدار صلوات اگر بھیج سکیں۔ قیام کرو۔ قیام کا کیا مطلب ہے؟ جیسے آپ نماز 3 معنی ہیں قیام کے، ایک نماز میں قیام، صحیح، واجبات رکنی میں سے ہے، ایک قیام ٹھہرنا ہوتا ہے، مثلا آپ کسی اور علاقے سے، میں کہوں گا آپ نے کتنے دن قیام کیا ہمارے شہر اور ہماری سوسائٹی میں، آپ کہیں گے میں نے 5 دن قیام کیا۔ آپ کربلا گئے، کتنے دن قیام کیا آپ نے؟ قیام سے کیا مراد ہے؟ کھڑا ہونا نہیں ہے، وہ نماز میں کھڑا ہونا، یہاں قیام کا معنی چینج ہو جائے گا۔ قیام سے مراد کیا ہے؟ کتنے دن ٹھہرے، کتنے دن اسٹے کیا آپ نے، آپ بیٹھے بھی، آپ لیٹے بھی، آپ سوئے بھی، آپ نے نماز بھی پڑھی، آپ حرم بھی گئے، آپ چلے بھی، آپ نے شاپنگ بھی کی، جا کر دوسری شہر کربلا میں مثلاً آپ نے قیام کیا، کل دن آپ 5 دن وہاں ٹھہرے، آپ کے اس ٹھہرنے کو قیام کہا جاتا ہے۔ ایک قیام وہ ہے، ایک قیام یہ ہے، اور تیسرا قیام جو وسیع تر معنی رکھتا ہے وہ ہے اللہ کے لیے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا۔ یہ وہ قیام کا تیسرا اور وسیع تر معنی ہے، یعنی جب انسان اب اللہ کے لیے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے والا بن جاتا ہے تو وہ سو بھی رہا ہوتا ہے تو وہ قیام کرنے والا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے مولا کائنات اللہ کے لیے قیام کرنے والے تھے، وہ بستر رسول پر سو بھی جاتے ہیں تو ان کا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے، وہ اپنے نفس کو بیچ کر اللہ کی مرضی بھی خرید لیتے ہیں۔ ایک قیام یہ ہے، ایک قیام یعنی انسان، ایک قیام نماز، ایک قیام ٹھہرنا، اور ایک قیام کیا ہے کہ انسان خدا کے لیے اپنی رسپانسبلٹی کو ادا کرنے والا ہو۔ اب اگر انسان اس تیسرے معنی کو لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ہر صورت میں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا ایک یونٹ ہے، یونٹ صدر ہے، وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے والا ہے، آئندہ جو صدر آئے گا وہ بھی اپنی ذمہ داری کو ادا کرے گا۔ اگر وہ مثال کے طور پر مسجد میں ہے یا کسی اور جگہ پر ہے یا کسی اور یونٹ گیا ہے تو وہ بھی ذمہ داری کو ادا کرے، اس نے بھی قیام کیا ہے۔ یہ قیام کا ایک معنی ہے، قیام کا مطلب صرف کھڑے ہونا نہیں ہے، قیام کا مطلب ہے کہ اپنی ذمہ داری کو ادا کریں۔ ایک ایران عراق جنگ کے زخمی سے میں ملا، جو 80% 90% اس کی بیک بون خراب ہو چکی تھی، اس کی ریڑھ کی ہڈی ختم ہو چکی تھی، وہ حرکت نہیں کر سکتا تھا، ایک لاش کی مانند بس وہ ایک بیڈ پہ پڑا ہوا تھا۔ صرف اس کے ہاتھ چل سکتے تھے یا زبان، یا تھوڑی بہت وہ اپنی نیک کو ہلا سکتا تھا۔ میں خود اس بات کا گواہ ہوں، اور ایک گروپ یہاں سے گیا تھا تو میں نے اس کے لیے ترجمہ بھی کیا تھا۔ پہلے پہل تو وہ بہت نروس ہو گیا کہ میں جنگ کرنے والا تھا، میں جنگ میدان جنگ میں جو ہے وہ آگے جانے والا تھا، میں یہ کرنے والا تھا، اور آج میں بے حس و حرکت پڑا ہوں۔ میں لوگوں کو موٹیویٹ کرتا تھا، میں لوگوں کو شوق دلاتا تھا، میں لوگوں میں ترغیب دیتا تھا، اور آج مجھے میری بدن کی نجاست کو دھونے کے لیے بھی دو آدمی کم سے کم چاہیے جو مجھے پاک کرے، مجھے کپڑے پہنائیں۔ بہت دل اس کا کوڑا، بہت دل اس کا جلا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری، کیونکہ اسپرٹ تھی، جہاد کا صحیح مفہوم اس کے ذہن میں تھا۔ صرف جہاد کا یہ مفہوم نہیں کہ میں میدان جنگ میں جاؤں اور مثلا اسلحہ اٹھا کے دشمن کو ختم کر دوں، نہیں، جہاد یعنی تم جس میدان میں ہو، جس ذمہ داری پر ہو، جس فیلڈ میں ہو، اپنی ذمہ داری ادا کرو۔ لہذا اس نے کیا کیا، اس نے ایک ایسے بیٹ بنوایا جو ہاتھ سے موو ہو سکتا ہے، جو اس قسم کے آپ نے جو ڈسیبل ہوتے ہیں، جسمانی طور پر مفلوج ہوتے ہیں، ان کے لیے کچھ اس قسم کی ویل چیئرز ہوتی ہیں جو ہاتھ سے موو ہو جاتی ہیں، بیٹری لگی ہوتی ہے، اس میں کنٹرول سسٹم دیا ہوتا ہے۔ اس نے ایک ایسا بیٹ تیار کروایا کہ جس سے وہ موو کر سکتا ہو، اپنے آپ کو بٹھا سکتا ہو، بیٹ اس کو بٹھا سکتا ہو۔ اب اس نے اس کے بعد جو ہے ایک کمپیوٹر ٹیبل، کمپیوٹر کو ارینج کروایا اپنے لیے، اور اس کے بعد اس نے ایک لمبی سی اسٹک لی کہ جب کمپیوٹر ٹیبل اس کے سامنے رکھ دی جاتی تھی تو وہ پلاسٹک کی ایک یوں کہوں کہ اسٹک تھی کہ جو اپنے منہ میں دبا لیتا تھا، ہاتھ حرکت نہیں کر سکتے زیادہ، ہاتھ بہت زیادہ اٹھا نہیں سکتا، ٹیبل پر رکھ کر ٹائپ نہیں کر سکتا۔ اس نے وہ پلاسٹک کی اسٹک اپنے منہ میں دبائی اور اے بی سی ڈی کے ایک ایک الفابیٹ دبا دبا کر اس نے ایک انتہائی قیمتی کتاب لکھی، اپنے جذبات کو منتقل کیا، اور اس کی وہ کتاب نہ صرف یہ کہ اس سال کی شاہکار ترین کتاب قرار پائی بلکہ اس کو پہلا انعام ملا۔ وہ ہمت بھی ہار سکتا تھا، وہ رو بھی سکتا تھا، وہ خدا سے گلہ بھی کر سکتا تھا، خدایا میں جہاد کرنے والا تھا، آج اس منزل پر ہوں کہ اپنے ہی بدن کو حرکت نہیں دے سکتا، لیکن اسے ہمت نہیں ہاری، کیونکہ جہاد کا، قیام کا جو معنی اس کے ذہن میں تھا وہ کچھ اور تھا۔ تصور کیجیے کہ اپنے منہ میں ایک اسٹک رکھ کر اور کی بورڈ کو دبانا کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس نے اسی حال میں بڑی بڑی ریسرچز اس نے کی، تحقیق کی، کتابیں لکھی، اور ہمت نہیں آ رہی، یہ ایک مثال ہے۔ تو قیام کرنے کا مطلب کیا ہے؟ قیام یعنی اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے۔ آئی ایس او کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ نوجوانوں کو ایک فکر دے سکے، ایک نظریہ دے سکے، ایک آئیڈیالوجی دے سکے، اور الحمدللہ مجھے آئی ایس او کی تربیت پہ فخر ہے کہ میں اگر آئی ایس او میں نہ آتا، اگر تربیت نہ پاتا، میرے سینئرز میرا ہاتھ نہ تھامتے، میں یونٹ میں اور پھر ڈویژنس میں نہ جاتا، تو نہ جانے میں زندگی کسی اور کردار میں گم ہو چکا ہوتا، میری زندگی کسی اور رنگ میں کھو چکی ہوتی، میں کسی اور طرح کے گناہوں اور جھمیلوں اور مشکلات زندگی میں گرفتار ہوتا۔ لیکن الحمدللہ آئی ایس او نے ہماری تربیت کی ہے، آئی ایس او کے وتیرہ ہے، وہ ایک فکر دیتی ہے، وہ ایک آئیڈیالوجی دیتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آئی ایس او سے فارغ ہونے والا نوجوان زندگی کے جس شعبے میں جائے گا، دنیا کے جس ملک میں جائے گا، وہ بیکار نہیں بیٹھ سکتا۔ ایسی دسیوں مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ آئی ایس او کے سینئر باہر گئے، ضروری کہ وہ آئی ایس او کے نام سے کام کرے، لیکن آئی ایس او نے ایک جذبہ دیا ہے قیام کا، محنت کرنے کا، اسٹرگل کرنے کا۔ انہوں نے مختلف جا کر اسٹرکچرز کھڑے کیے ہیں، ادارے بنائے ہیں، قومی ادارے بنائے ہیں، بڑی بڑی این جی اوز بنائی ہیں، ایک بہت بڑی فہرست میرے سامنے موجود ہے۔ تو امام کہہ رہے ہیں کہ نوجوانوں کے لیے جلدی کرو، اور جب نوجوان 20 سال کا ہو جاتا ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ ندا دیتا ہے، یا ابنا العشرین جدو وجتہدو، اے 20 سال کے نوجوانوں، جو 20 سال کے لمٹ کو پہنچ گئے ہو، جدو یعنی سیریس ہو جاؤ، سنجیدہ ہو جاؤ، وجتہدو سڑ توڑ کوشش کرو، اسٹرگل کرو، اپنی طاقت سے زیادہ، جس طرح تم زندگی کے مختلف میدانوں میں چیلنجز کریٹ کرتے ہو، اسی طرح جو تمہارے سامنے چیلنجز ہیں، تمہاری ایجوکیشن، تمہارا اخلاق، تمہارا نفس، گناہ سے مقابلہ، شیطان سے مقابلہ، یہ چیلنجز جو ہیں یہ ہمارے سامنے ہر وقت موجود ہیں۔ کوئی ہو نہ ہو شیطان موجود ہے، کوئی ہو نہ ہو میرا نفس امارہ موجود ہے، کوئی ہو نہ ہو میری خواہشات نفس موجود ہیں، یہ چیلنجز ہیں۔ لہذا ایک نوجوان، ایک قیام کرنے والا، ایک خدا کی راہ میں مجاہد فی سبیل اللہ، در حقیقت ان چیلنجز کا مقابلہ کرتا۔ اور پھر قرآن کریم نے جہاد کا جو لفظ استعمال کیا ہے، اس کو مال سے بھی تعبیر کیا، جان سے بھی، جاہدو فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، مال سے بھی اور کس سے، جان سے بھی۔ یعنی صرف جان کا جہاد نہیں ہوتا کہ میں جان اپنی خدا کی راہ میں خرچ کر دوں، یہ بھی جہاد ہے، لیکن کہا کہ نہیں ایک اور جہاد ہے، ضروری نہیں ہے کہ تم اپنا جسم خدا کی راہ میں پیش کر کے درجہ شہادت حاصل کرو، بلکہ فرمایا قرآن نے کہ باموالہم، یعنی یوں کہوں بے اخلاقہم، اگر آج کی زبان میں کہوں بے سوشل میڈیا اہم، اپنی سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے بیہیویئر کے ذریعے سے، اپنی کالج لائف کے ذریعے سے تم اللہ کے راہ میں جہاد کر سکتے ہو، اپنی تنظیم کے ذریعے سے اپنے میسج کو آگے تک پہنچا سکتے ہو۔ ضروری نہیں کہ میں پہلے مرحلے میں کہوں کہ نہیں مجھے آگے پہنچنا ہے، فرنٹ لائن پہنچنا ہے، اور میں کہوں کہ نہیں، سب سے پہلے مجھے اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے تاکہ میرا جب وقت، میری انرجی، میرے اسکلز، میری صلاحیتیں سب خداوند عالم کے دین کے لیے کام آئیں۔ رسول اللہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو دیکھا کچھ بچے ویٹ لفٹنگ کر رہے ہیں، وزنی پتھر اٹھا کر مقابلہ کر رہے ہیں کہ کون زیادہ طاقتور ہے۔ تو جیسے رسول اللہ وہاں سے گزرے، نوجوانوں کے، یا رسول اللہ آپ ہمارے ریفری بن جائیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ فیصلہ کریں ہم میں کون زیادہ جی طاقتور ہے، کون زیادہ پاورفل ہے۔ رسول اللہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اس کے لیے پتھر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ کون تم میں زیادہ زور بازو رکھنے والا ہے۔ اب نوجوان پریشان ہو گئے، یعنی بغیر پتھر اٹھائے، بغیر وزن اٹھائے، کیا ہم یہ علم حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم میں سے کون زیادہ طاقتور ہے؟ کہا کہ جی بالکل ایسی ہے، اگر رسول اللہ پر بتائیے. کہا کہ جو شخص اپنی خواہشات کو لگام دے، یا دوسرے الفاظ میں کہو ان پر قابو پائے، ان کو کنٹرول کرے، وہ اشجع الناس، وہ سب سے زیادہ طاقت اور بہادر انسان ہے. من غلب ہوا ہو فہو اشجع الناس، طاقتور ترین. تو زندگی کے ابتدائی دور میں کم سے کم عرش تک پرواز کرنی چاہیے. دو آیت، دو روایت آپ کو سنائیں، امام خمینی اور اس نوجوانوں کا، ایک کربلائی نوجوان اور ایک مجاہد فی سبیل اللہ کہ جس نے اپنے جوتے اتارے، دو واقعے وہ آپ کو سنائے میں نے. اور جب جنبش میں آ جائیں تیرے پرو بالے حیات، تو پھر عرش سے پرواز کا آغاز کرنا چاہیے. جنبش میں آ جائیں، یعنی میں نے 30 سال 35 سال تک اپنے بدن کو پالنا ہے، اس کی کیئر کرنی ہے، اس کو اچھا کھانا دینا ہے، اس کو ورزش کرانی ہے، اس کو سختیوں کا عادی بنانا ہے، ٹف لائف کا بھی عادی بنانا ہے میں نے اپنے جسم کو. 30 سال 35 سال کے بعد پھر انسان اس قابل ہوتا ہے کہ وہ خدا کی جانب پرواز کر سکے. تو پھر عرش سے پرواز کا آغاز کرنا چاہیے. آئیے سو در حقیقت محب کی سطح سے بچوں کو اپنی آغوش میں لیتی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ ان میں جوش و جذبہ پیدا کرتی ہے. اسی مسجد میں ہم نے گرمیوں کی چھٹیوں میں آئیسو کے دوستوں کے ساتھ مل کر، اور مختلف احباب اور مسجد کمیٹی کے ساتھ مل کر، بچوں کے لیے نماز جماعت میں حاضری کا اور ان کے انعامات کا سلسلہ ہم نے رکھا تھا. الحمدللہ کچھ عرصے چلا، تو میں نے جو آئیسو کے اس وقت افراد تھے، سینئر تھے، جو یہاں ان کے چہرے نظر آ رہے ہیں، سر نیچے ان کے، میں نے بارہا کہا کہ یہ اگر آپ نے کھیپ تیار کر لی تو یہ آپ کے محبین کی بہت بڑی فوج تیار ہو رہی ہے. لیکن وہ چونکہ آئی ایس او کے ذہن میں ہمیشہ سے ایک خاص تربیت مراد ہوتی ہے، وہ تیرے بے یہ تے تربیت، بہت موٹا موٹا بورڈ لکھا ہو جلی حروف میں، اور ایک سیٹی بجائے جائے، سب حاضر ہو جائیں اور یہ ہو جائے اور مظاہرہ ہو جائے، وہ تربیت کا ایک خاص انداز، انقلابی انداز، حماسی انداز، جہادی انداز جو ہمارے ذہنوں میں ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے وہ قبول نہیں کی، اور آہستہ آہستہ وہ جو کوشش تھی وہ رنگ نکلا سکی، اور ایک بچوں کی ایک بہت بڑی فوج محبین کی جو ہے وہ تیار ہوتی، تو آج وہ یہاں پر موجود ہوتی. اب مجھے نہیں پتہ اتنے سارے برادران جو یہاں بیٹھے ان میں سے کتنے آئی ایس او کے ممبر ہیں، ذرا ہاتھ تو کھڑا کریں، ذرا میں دیکھوں آئی ایس او کے یونٹ کے، اس یونٹ کے ممبر ہیں، ذرا ہاتھ کھڑا کریں. جی آپ نہیں ہیں، صدر صاحب نہیں ہوں گے تو پھر کون ہوگا؟ جی 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 اور 11 ہو گئے تم، 11 باقی کہاں ہیں؟ ہاتھ اٹھانے میں شرما رہے ہیں، بھائی نکاح تھوڑی پڑھا رہا ہوں کوئی. آج یہاں 11 کی جگہ 40 ممبران ہوتے، میں پھر کہوں گا پھر کہوں گا پھر کہوں گا، امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، اسلام کا پیغام بھی ہے، محب سے کام شروع کیا جائے. آئی ایس او نے الحمدللہ، آئی ایس او کے جو سینئر تھے، آئی ایس او کے جو بانی تھے، انہوں نے یہ جو شعبہ جات بنائے ہیں واقعا ایک بہت بڑی نعمت ہیں یہ شعبہ جات، اگر ان کا صحیح استعمال کیا جائے. محب یونٹ میں سمجھتا ہوں آئی ایس او کہ ان بنیادی شعبہ جات میں سے ایک شعبہ ہے جو آئی ایس او کی بنیاد بنتا ہے. لیکن وہ بنیاد جس طرح کسی عمارت کی بنیاد نظر نہیں آتی، عمارت کی پختگی اور اس کا مضبوط ہونا اس کی مضبوط بنیاد کی عکاسی کرتا ہے، اسی طرح اگر محب یونٹ کسی بھی یونٹ کا بھرپور طریقے سے کام کرے تو آئندہ آنے والے زمانے میں ISO کے لیے بہترین افرادی قوت کو سامنے لانے کا سبب بنے گا۔ بس زندگی کے ابتدائی دور میں کم سے کم عرش تک پرواز کرنی چاہیے، اور جب جنبش میں آ جائیں تیرے پروبال حیات تو پھر عرش سے پرواز کا آغاز کرنا چاہیے۔ ISO ایک شجر طیبہ ہے، ایک ایسا شجر طیبہ کہ جو پھلتا بھی ہے پھولتا بھی ہے اور ہر موسم میں اپنے پھل اور اپنے ثمر سے معاشرے کو مستفید کرتا ہے۔ دنیا کے مختلف شہروں ممالک میں آپ کو ISO کے تربیت یافتہ افراد مل جائیں گے جو کسی نہ کسی شکل، کسی نہ کسی صورت اور کسی نہ کسی انداز و زاویے سے خدمت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس شجر طیبہ کی حفاظت ہم سب کا فرض ہے، اس کے شعبہ جات خصوصاً محب یونٹ کی حفاظت ہم سب کا فرض ہے۔ اور آخری کلمات سے قبل میں چاہوں گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے عالمی سطح پر کہ فلسطین ایک کرب ناک دور سے گزر رہا ہے، جارح قابض غاصب اسرائیل اور صہیونی بدترین ظلم و ستم کی تاریخ رقم کر رہے ہیں، اور غزہ اپنی تمام تر مظلومیت کے ساتھ، میں ابھی کچھ دن قبل جو رہبر معظم کا خطاب تھا وہ میں پڑھ رہا تھا، ایک دفعہ پھر میں چاہوں گا ان حالیہ دنوں میں 20-21 دنوں میں، ان 3 ہفتوں میں کتنے ایسے دوست ہیں جنہوں نے رہبر کا بیان ان کی ویب سائٹ پہ جا کے پڑھا ہو، یا کسی نے کوئی لنک دیا ہو کاپی کر کے اس کو آڈیو یا ویڈیو میں سنا ہو۔ یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا خط خط ولایت ہے، ہمارا راستہ ولایت کا راستہ، آگاہی اور شعور کا راستہ ہے۔ لیکن یہ کیسا شعور ہے کہ ISO اپنے آپ کو اس قول کے ماتحت قرار دیتی ہے کہ رہبر کہتے ہیں ISO کے نوجوان میری آنکھ کا نور اور تارہ ہیں، ایسا ہی قول ہے، لیکن یہ کیسی وابستگی، یہ کیسے تارے ہیں جو بے نور بظاہر نظر آ رہے ہیں؟ کہ اپنے ہی رہبر، اپنے ہی قائد، اپنے ہی زمانے میں امام کا نائب موجود ہو اور اس کے بیانات ہم نہ پڑھ سکیں، واقعی یہ المیہ ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ تو اس خطاب میں رہبر کہتے ہیں کہ فلسطین آج اپنی تمام تر مظلومیت کے ساتھ جہاں لہو لہان ہے، مجروح ہے، زخمی ہے، مکانات منہدم ہیں، لاشیں ملبے کے نیچے موجود ہیں، آہو بکا کی آوازیں آسمان تک پہنچ رہی ہیں، دفنانے کے لیے لوگوں کی قطاریں بنی ہیں، لوگ اپنے پیاروں کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہیں کہ ہمارے بھائی ہمارے عزیز کے غسل کی نوبت کب آئے گی، عزیزان گرامی، لیکن یہی فلسطین ہے کہ جو اپنی عزت اور اقتدار اور شان و شوکت کے ساتھ کھڑا ہے، خود مختاری کے ساتھ کھڑا ہے، خودداری کے ساتھ کھڑا ہے، عزت کے ساتھ کھڑا ہے، اور اس نے یہ راستہ صبر و استقامت کے ساتھ، ایمان کی صلابت و سختی کے ساتھ یہ راستہ طے کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج صحیح ہے کہ غزہ لہو لہان ہے، لیکن ان کو معلوم تھا، علم تھا کہ جو ہم حملہ کر رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہم فوجی بھیج رہے ہیں اور 5,000 میزائل داغے جا رہے ہیں، اس کا ریٹرن بہت تیز ہوگا، بہت سخت ہوگا، اندازہ تھا۔ اور جو باریدی سرنگیں کھودی گئی ہیں ان کی تعداد ٹھیک ہے کہ بہت زیادہ ہے، لیکن پورا شہر، پورا علاقہ 35 لاکھ 40 لاکھ کے افراد تو سرنگ میں نہیں جا سکتے، پتہ تھا یہ ریٹرن ہونے والا ہے، یہ جوابی حملہ ہونے والا ہے، اس کے باوجود قوم ان کے ساتھ ہے، مجاہدین ان کے ساتھ ہیں، جوان و بزرگ کچھ بزرگ ان کے ساتھ ہیں، اور وہ استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ رہبر نے کہا کہ تمام تر مظلومیت کے باوجود در حقیقت فلسطین آج بھی موجود ہے صفحہ ہستی پر، غزہ موجود ہے، استقامت موجود ہے، مقاومت موجود ہے، استقامت کا بلند ترین منارہ زندہ ہے۔ اور یہی وجہ رہبر نے فرمایا کہ یہ مسئلہ فلسطین و مسئلہ غزہ رمز آمیز کلید ہے ظہور امام زمانہ کے لیے، یعنی اگر امام زمانہ کے ظہور تک کوئی چیز پہنچانے والی ہے دوسری تمام چیزوں اور واقعات اور حالات کے ساتھ ساتھ، ان میں سے ایک مسئلہ فلسطین ہے جو اس وقت پوری دنیا کے انسانوں کو بیدار کر رہی ہے، جس کی ایک علامت مغربی ممالک میں تمام تر پابندیوں کے باوجود انسانی حقوق کی پامالی پر جو اسرائیل کے ہاتھوں وقوع پذیر ہوئی غزہ اور فلسطین میں، اس کے خلاف ایک عوامی احتجاج نظر آتا ہے۔ یہ انسانی ضمیر جو بیدار ہوا کہ نصف شب کو لوگ باہر نکلتے ہیں اور فلسطین غزہ کے ایک یوں کہوں ہاسپٹل پر ہونے والی بمباری کے نتیجے میں شہید ہونے والے جن میں سے اکثریت بچوں کی ہے، ان کے لیے آواز حق بلند کرتے ہیں۔ یہ شعور، یہ بیداری، یہ لہر، یہ جذبہ، یہ حریت، یہ مرد آباد امریکہ، یہ مرد آباد اسرائیل، یہ مرد آباد سامراج، در حقیقت ان کو اپنی حقیقت سمجھ میں آ گئی ہے اور انسانی ضمیر بیدار ہو رہا ہے۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، یعنی حسین، ہمارے حسین کا مطلب یعنی انسانیت، یعنی حریت، یعنی مظلومیت کی آواز میں آواز ملا کے اس کا دفاع کرنا، اور ظالم اور سامراج کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے اس کی مخالفت کر کے مرد آباد کے نعروں سے اسے خوف و دہشت میں مبتلا کر دینا، یہ ہے حسینیت۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ یہاں پر ہمارا فرض ہی بنتا ہے کہ ہم رائے عامہ کو ہموار کریں۔ آپ کا سوشل میڈیا، آپ کا یہ ذرائع ابلاغ، یہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ آپ کا ایک کلک، آپ کی ایک پوسٹ، آپ کا ایک لائک، آپ کا ایک کمنٹ، آپ کا ایک شیئر، در حقیقت مظلوموں کی آواز کو دنیا کے دسیوں سینکڑوں لوگوں تک پہنچا سکتا ہے۔ آئیسو کا یہ وطیرہ ہے، ہمیشہ سے تھا اور انشاءاللہ ایسے ہی رہے گا۔ آئیسو تربیت کے ان ذری اصولوں پر کاربند رہے کہ جو اس کے اسلاف نے، جو ان کے بانیوں نے، جو ان کے شہدا نے، جو علماء نے، خصوصاً ڈاکٹر محمد علی نقوی، علامہ موسوی اور آغا مرتضی حسین صاحب فضل الفاضل اور اسی جیسے دوسرے اکابرین نے جو راستہ ہمیں دکھایا، انشاءاللہ آئیے اس پہ کاربند رہے گی۔ اور آپ کا یہ رضویہ یونٹ کہ جو امام رضا علیہ السلام کے نام نامی سے موسوم ہے، انشاءاللہ وہ بھی تربیت کے ان اصولوں پہ کاربند رہ کر اپنے علاقے کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے محبوں کو اس کارواں میں شامل کر کر دین و دنیا کی سعادت کے لیے آمادہ و تیار کرتی رہے گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو سبکدوش ہونے والے صدر برادر ہیں، ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، ان کی صحیح جمیلہ کو قبول فرمائے، ان کو اور ان کی کابینہ کو، اور اسی طرح جو نئے آنے والے ہیں ان کو بھی میں پیشگی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ برادر سے میں نے پوچھا دوبارہ آنے کا ارادہ ہے تو کہنے لگا نہیں مولانا، بہت تھک گیا ہوں میں، یونٹ کے ممبران نے اتنا تھکا دیا کہ بس وہ اب تیار نہیں ہے کہ دوبارہ اس ذمہ داری کو اٹھا سکیں۔ ٹیم ورک بہرحال اگر اچھی ہو تو پھر کٹھن سے کٹھن مرحلہ بھی طے ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس عبادت کو جو نوجوانی کے ایام میں آپ کر رہے ہیں قبول و منظور فرمائے۔ آپ کو اور مجھے امام زمانہ کا سچا سپاہی اور محب اور ناصر قرار دے، اور ہمیں امام رضا کی رضائیت کو ہر موقع پر مد نظر رکھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔